الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المرء مع من احب صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے جس کو کہنا چاہیے کہ دین پر چلنے میں آسانی، دین پر چلنے میں معین و مددگار. اور وہ نسخہ یہ ہے، بلکہ نسخہ کیا ہے، ایک بشارت ہے جس کو سن کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوش ہوئے تھے. اور وہ بشارت یہ تھی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور یہ اپنی اس پریشانی کا، الجھن کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حساب کتاب ہو جائے گا اور آپ جنت میں جائیں گے تو آپ تو یقیناً جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری آپ سے ملاقات اور آپ کا ساتھ. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا جو میں نے ابھی مفہوم عرض کیا ہے. تو یہ ان کے جان میں جان آ گئی اس ارشاد کو سن کر کے. اور پھر مزید تفصیلات جو حدیث شریف میں آتی ہیں تو اس میں اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ضیافت کریں گے، جنتی ضیافت کریں گے. دنیا میں کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی ضیافت، اپنے بڑوں کی کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آ جائیے آپ ہمارے یہاں ایک وقت کھانا تناول فرما لیجئے. اور جس دن جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو اس دن ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے عید کا دن ہے. اور پھر اس کو اہتمام کرتا ہے آدمی، بھائی ہمارے بڑے آ رہے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑو. اور جو ہے خوب خوش ہوتے ہیں بچے بھی. تو بس سمجھیے کہ ایسے یہ نعمت جنت بھی ملے گی. یہ ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت میں تشریف لائیں گے، صحابہ کی ضیافت کرے گا. دنیا میں جو مصاحبین ہوتے ہیں، جب کوئی بلاتا ہے کسی کو تو اس کے چند قریبی جاننے والوں کو اور جس سے ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ یہ حضرات بھی ساتھ آ جائیں. کیوں؟ کہ مجلس کا جو ہے لطف دوبالا ہو جاتا ہے. جن سے معانست ہوتی ہے، جن احباب سے، تو اصل مزہ تو ان کے ساتھ ہی کھانے کا ہوتا ہے. ضیافت کا مزہ جہاں پہ جو ہے ایک جیسے ذہن کے لوگ نہ بیٹھے ہوں دسترخوان پہ تو وہ لطف نہیں آتا. جو گفتگو کرتے ہوئے اور جس کو کہنا چاہیے ہلکا سا مزاح کرتے ہوئے کھانے میں، اور طبیبہ نے بھی کہا کہ کھاتے ہوئے غم کی بات مت کرو، کوئی فکر کی بات مت کرو، اور تھوڑا سا مزاح کی بات، لطف کی بات کر لو ہلکا پھلکا، جس سے کھانا زود ہضم ہو جاتا ہے. تو یہ تو طبی بھی نقطہ ہے اس کے اندر. اور ویسے بھی جب دل جمعی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، اور جو ہے محبت کرنے والے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، اور پھر کھانا چونکہ آدمی کی ایک بڑی ضرورت ہے نا. بعض انہوں نے کہا جی ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے، کماتے ہی کھانے کے لیے. ہمارے اللہ بخشش فرمائے، میرے سسر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بس یہ پیٹ کی وجہ سے ہی ساری محنتیں ہیں. پیٹ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں شاید کچھ بھی نہ ہوتا. تو صبح صبح دفتر کے لیے نکلنا, محنت کرنا, فیکٹری جانا, یہ کرنا وہ کرنا, سب کیا ہے, یہی پیٹ کا دھندا ہے. تو فرمایا کہ اس میں لطف دوبالا ہو جاتا ہے احباب کے ساتھ. تو ایسے ہی جو ہے جنتی کہیں گے کہ اصحاب بھی ساتھ آئیں, اصحاب بھی ساتھ ہوں. اب سوچیں, اندازہ لگائیے کہ حکومتی کی جنت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاوری ہوگی اور صاحب کی تشاوری ہوگی, بس وہاں تو مزے ہی مزے ہیں. کیا کہنے, وہاں جنت میں تو غم کی جگہ ہی نہیں ہے. فرمایا جنت تو خوشیوں کی جگہ ہے. یہ تھوڑا سا دنیا میں جو مجاہدہ ہے اور مشقت ہے اور جو ہے تکلیفیں ہیں دین پر چلنے میں, تو اس کے بعد پھر راحت ہی راحت. اور مزہ بھی انہیں کو آئے گا کہ جو تکلیف اٹھانے کے بعد نعمت ملے گی. دیکھتے ہیں نا بھائی, بغیر مشقت کے کچھ ہاتھ آ جائے تو وہ مزہ بھی نہیں آتا اور وہ قدردانی بھی نہیں آتی. ایک لڑکا جو ہے بہت ہی قیمتی شال سے اپنے جوتے صاف کر رہا تھا, ہے نا, تو کسی بزرگ نے دیکھا تو کہہ رہے ہیں بیٹا یہ اتنی مہنگی تمہاری شال ہے اور یہ اوڑھنے کی چیز ہے اور یہ گھٹیا سا جوتا پیوند لگا ہوا, تو تم اس سے جوتا صاف کر رہے ہو, تو کیا کہتے ہیں آپ, یہ میں نے اتنے کا خریدا ہے, یہ جوتا میں نے اتنا مہنگا خریدا ہے, اتنے کا ہے یہ, اور یہ شال یہ تو مجھے میرے باپ کا ہے. تو جوتے کی قدر کیوں زیادہ تھی, اپنے پیسوں کی تھی, اپنے محنت کی کمائی, پسینہ بہایا, مزدوری کی, محنت کی, تو پیسہ آیا تو اس کی قدر ہے. اور یہ تو بس مل گیا کہیں سے بھی, چاہے کہیں سے بھی لاؤ, باپ کا ملا ہو, کسی طرح سے ملا ہو, تو اس کی تو قدر نادی نہیں آتی نا. دیکھو نا, آج چھوٹتے ہی زبان پہ لوگوں کے آتا ہے, کسی کو دیکھتے ہیں جبکہ بڑا گلشرے اڑا رہا ہے بھائی, خوب خرچ کر رہا ہے, کسی کو دیکھتے ہیں تو چھوٹتے لوگ کیا کہتے ہیں, یار لگتا ہے حلال کی کمائی نہیں. کیونکہ یہ بات تو ہے, حقیقت ہے کہ جو محنت مزدوری کی کمائی ہوتی ہے اس کو خرچ کرتے ہوئے آدمی سوچتا ہے, دل اس کا دکھتا ہے کہ یہ پیسے میرے اتنے جا رہے ہیں. کیوں, اس پہ اس کی جان لگی ہے نا, محنت لگی ہے نا, اس کو پتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں اس طرح سے آئے ہیں, اور جو بھی کچھ میں نے محنت کی بہرحال اللہ کی عطا ہے, اللہ چاہتے تو یہ محنت کرنے کے کرتا جب بھی نہیں ملتے, تیری محنت میں کیا رکھا ہے, یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت پہ کسی کو اتنا دے دے اور کوئی اتنی جان لڑائے اس کو نہ ملے. ایک انگوٹھا چھاپ ہے اور وہ فیکٹری اونر ہے, فیکٹری کا مالک ہے, اس کو اللہ نے اس میں برکت دے دی, ہوتے ہوتے وہ اور اس کے کتنے ملازم ہیں جو بڑے بڑے پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں, اس نے کبھی یونیورسٹی کالج کی اسکول کی شکل نہیں دیکھی اور وہ مالک بنا ہوا ہے, اور وہ ملازم ہیں جنہوں نے 25 سال اور کتنے سال یونیورسٹی میں گزارے. تو یہ تو اس کی عطا ہے, تو ہماری محنت میں کیا ہے, تو اللہ کی دین ہے کہ ہم نے محنت اگر کی اور ہمیں مل گیا. تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی چیز کے لیے آدمی مشقت اٹھاتا ہے تو اس کی قدر آتی ہے. تو دین بھی اسی طرح سے سمجھیے کہ دین کے لیے جب آدمی مشقت اٹھاتا ہے, جان, مال اور تیسری چیز وقت, اپنا آرام قربان کرتا ہے, تو دین کی قدر بھی آتی ہے اور دین کا نفع بھی اس کو ملتا ہے. اللہ غریق رحمت فرمائے, میرے والد صاحب کو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا تو بغیر محنت کے بھی مل جاتی ہے, دین بغیر محنت کے نہیں ملتا. ارے بھائی, ارب پتی آدمی ہے, انتقال ہو گیا تو بیٹا ارب پتی ہو گیا, وارث ہو گیا, جیولر کی دکان تھی جوہری, اور جو ہے انتقال ہو گیا تو بیٹا مالک ہو گیا مثلاً. لیکن بھائی یہ خیال رہے کہ اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہے, سارا خود قبضہ مت کر لینا، جب جس کا جو حصہ ہے وہ دینا ضروری ہے. آج لوگ بڑی ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، بہنوں کے معاملے میں بہت ڈنڈی مارتے ہیں. بھائی بہن ہے یہ، تو کوئی اپنے گھر کی بچی ہے، یہ تھوڑی کبھی مانگے گی ہم سے؟ پوچھو اس سے، دیکھو وہ بیچاری شرما شرمی میں. تو فرمایا کرتے تھے یہ دنیا میں یہ اصول ہے، لیکن دین میں یہ اصول نہیں ہے. دین میں ایسا نہیں ہے. باپ اگر متقی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹا بغیر محنت کیے متقی ہو جائے گا. بیٹا بھی اگر دین پر چلے گا اور تقوی کی محنت کرے گا، تقوی سے رہے گا، تو متقی ہوگا. عالم ہے باپ تو ایسا نہیں ہے کہ خود بخود بیٹا بھی عالم ہو جائے گا یا مرنے کے بعد شفٹ ہو گیا، ایسا نہیں. ہاں پیروں کے یہاں ہے یہ، وہ پیروں کے یہاں شفٹ ہو جاتا ہے. باپ مر گیا، پیر مر گیا، تو اس کا بیٹے کو زبردستی گدی بٹھا دیتے ہیں جوہلا کے یہاں، ہے نا. اصل پیری مرید میں ایسا نہیں ہے، اصل پیروں کے ایسا نہیں ہے. یہ تو رگڑے لگاتے ہیں پھر کہیں جا کر کے کچھ چیز ملتی ہے. ہمارے شیخ حیدرآباد میں حضرت شیخ العرب والا جب مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب کے متعلق پتہ چلا کہ یہ فلا پیر سے بیعت تھے، تو ان کے بعد ان کا لڑکا بیٹھ گیا ہے گدی پہ، اور وہ ایسا ہی ہے بس، نہ دین کا نہ اس کا، بس وہ بٹھا دیا کہ تو ہمارے پیر کا بیٹا ہے. تو وہ یہ ان سے بیعت کر لی ان صاحب نے، تو حضرت سے وہ ملاقات ان کی کسی وقت ہوئی مثلا، تو آپ نے حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں کہ آپ جس ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیں لوگ، اس نے پڑھا نہیں ڈاکٹری کسی یونیورسٹی میں، کسی ڈاکٹر کے پاس پریکٹس نہیں کی، لیکن اس کے لوگ اس کو پکڑ کر کے کہ یہ بھائی یہ ڈاکٹر تھے اس کے ابا، اور اس کی جگہ بٹھا دیں، تو یہ بتاؤ کہ تم اس سے دوا لینے جاؤ گے؟ تم اسے اپنا علاج کراؤ گے؟ کہا جی کسی کوئی پاگل ہی ہوگا جو جائے گا، تو مرنا ہے کسی کو. الٹی پلٹی دوا دے دی تو میرا تو کم ہو جائے گا. تو کہا کہ بھائی تو یہ جو تم نے اپنے پیر جو تھے، چلو وہ تو پیر تمہارے اچھے تھے، متقی تھے، اللہ والے تھے، اور اس کے حالات سب کے سامنے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ دین کا روی نہیں ہے اور اس کو تقویٰ نہیں ہے، اب دین کا علم نہیں صحیح، تو یہ تمہارا ایمان برباد نہیں کرے گا؟ وہاں تو تمہاری جان برباد ہوتی اگر ایسے کسی ڈاکٹر کے یہاں چلے جاتے، تو کیا ہوتا، جان برباد ہوتی نا، جان چلی جاتی مثلا زیادہ سے زیادہ، اور یہاں تمہارا ایمان چلا جائے گا. اس کی سمجھ میں آئی بات. تو یہ اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کہ وہ محبت کہ بھائی یہ ہمارے، چلو، اور اچھے خاصے لوگ سمجھدار پڑھے لکھے وہ بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. یہ علم کی کمی، صحبت کی کمی، اور ایمان کی ناقدری، بے قدری. تو دین فرمایا کہ دین جو ہے وہ ایسے جدی پشتی کوئی آسانی سے نہیں مل جاتا، اس کے لیے محنت ہے. جو اس کی محنت کرے گا اس کو دین ملے گا. تمہارے صاحب یہ بار بار یہ اس طرح سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو باپ کی اس پہ نہیں. اور ہمارے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ایک شہید داماد کی مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں ان کا تقرر ہوا تھا نیا، تو ان کے ساتھ بڑی نسبت یہ تھی کہ یہ ہمارے مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید صاحب کے داماد ہیں، اسی نسبت سے وہاں شہرا تھا، اس زمانے میں حضرت کا بڑا نام تھا ماشاءاللہ. تو حضرت نے جو بیان فرمایا جا کے وہاں، الحمدللہ اس بیان میں یہ بندہ موجود تھا، اس کا خلاصہ یہی تھا کہ بھائی نام پہ نہیں جانا، کام چاہیے. تم کیا کر رہے ہو، تم کیسی محنت کر رہے ہو، تمہارے فلاں یہ تھے. وہ اپنی جگہ پہ وہ چلے گئے اپنی قبر میں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، وہ خود جواب دے ہیں، ان پہ اللہ کا انعام ہوا، یہ اللہ کی ان کی پرتا ہے. اس آسرے پہ نہیں رہنا، کہ میرے فلاں یہ تھے اور میرے فلاں یہ تھے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 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 گھر کے افراد کو بھی یہ نہیں سکھلایا، ان کو بھی یہی فرمایا کہ محنت کرو. ایک صحابی بڑے چہیتے، بڑے خدمت گزار، اس وقت دروازہ بھیڑ دو تو وضو کا پانی رکھتے، مسواک پیش کرتے، تو ایک روز آپ خوش ہوئے آج صلی اللہ علیہ وسلم، بند کر دو میں یہاں بند کر دو، اور فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت. وہ مانگتے بھی، مانگا بھی کیا چیز ہے، ہم تم ہوتے پتہ نہیں کیا کہتے، ایک بنگلہ مل جائے، ایک اتنی زمین مل جائے، 100 اونٹ مل جائیں. عرب کے لوگ تو ان کے یہاں اونٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، مال کی بڑی تنگی ہے اس میں، ہم لوگ اسرت میں، تنگی میں، اکثر صاحب اسرت تنگی میں تھے، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، کیا میں یہ مل جائے یہ مل جائے. کیا دین کی فہم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان صحابہ کو عطا فرمایا تھا، اور آخرت کی فکر کیسے ان پر غالب تھی، یہ ہے دیکھنے کی بات. صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت، دیکھو جنت بھی مانگ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی مانگ لی، یعنی آپ کا جو، آپ کو جو درجہ ملے گا سمجھیے کہ وہ درجہ مانگ لیا، یا اس کے قریب قریب سمجھیے. تو سبحان اللہ، تو فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا کی مدد کرو سجدوں کی کثرت سے. مفہوم عرض کر رہا ہوں، وعدہ نہیں فرما لیا ہاں ٹھیک ہے یار دے دیا تجھے، آج کے چھوٹے موٹے جالی پیر ہوتے ہیں نا، ہاں ہاں تجھے مل گیا، تجھے دے دیا، تیرا ٹھیکہ لے لیا میں نے، کہتا ہے بابا جی جنت مل جائے، ہاں ہاں بس ہو گیا، 1,00,000 روپے دے دیے یا اور کوئی چیز نام کر دی اس کے اور دے دیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسے ہی ایک پیر تھا، تو اس کا جو ہے کوئی اچھا کام ہو گیا، کوئی خوشی آ گئی، تو اس اپنے پیر کے پاس آیا تو کہا کہ پیر جی تجھے میں نے اپنا مونجی کا کھیت دے دیا. تو پیر نے سوچا کہ بھائی ان لوگوں کا کیا بھروسہ، ابھی دے رہا ہے بعد پہ لینا لے، تو کہا کہ چلو قبضہ لے لیتے فوری. تو کہا کہ بھائی چل قبضہ دے دے، ابھی اب رات کا وقت تھا. تو اس نے کہا جی ابھی تو رات کا وقت ہے، صبح لے لینا. کہا نہیں نہیں وہ پتہ نہیں صبح تک میں رہوں نہ رہوں، چل. اس نے کہا اچھا چل. چلے تو وہ اس کی پگڈنڈی جو ہوتی ہے اس کی پتلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پتلی پتلی ہوتی ہے، اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے دونوں طرف، اور تو وہ پھسل گیا. پیر صاحب جو تھے تو اس نے ایک لات اور لگائی، کس نے؟ اس سیٹھ نے، اور پورا ہی گرا دیا اس کو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بڑا آیا پل سرات پر چلنے والا، مجھے تو کہتا تھا کہ تیری جگہ میں چلوں گا پل سرات پہ، مونجی کے پگڈنڈی پہ تو چلا جاوے نہیں ہے، اور چلا ہے پل سرات پہ چلنے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسوں کا حشر پھر ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اور حضرت تو بڑے ایسے سناتے تھے اس زمانے میں اور آج بھی جو ہیں، اور کھاؤ پیو اللہ رحم کرے، اور اکثریت جو ہے وہ انہی لوگوں پہ جان دے رہی ہے نا. اس نے دیکھیے بڑا نصیحت آموز ہے یہ جو بظاہر تو ایک لطیفے کی شکل ہے لیکن اس میں بڑی زبردست نصیحت ہے. تو ایک مرید آئے پیر کے پاس اور کہا پیر صاحب آج میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب دیکھا. کہا کیا دیکھا ابھی؟ کہا میں نے کہا جی دیو نے دیکھا کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ ہیں گو کے اندر، اور آپ کی انگلیاں ہیں شہد کے اندر. ارے تو بالکل صحیح تو دیکھا ہے. ہم ہیں اللہ والے, تو ظاہر ہے دنیا پرست ہے, دنیا میں ڈوبے, اللہ بلا سب کو, جلدی بلا جلدی بلا, ارے آگے تو سن, نہیں نہیں بلا پہلے سب کو, سن لیں گے آگے بھی, سب کو بلا کے سنا خواب. اب ساری جو اس کی تھی جماعت سب کو جمع کر لیا, اب اس نے سنایا, کہا جی میں نے خواب یہ دیکھا کہ میری انگلیاں ہیں گو میں لت پت, اور پیر صاحب کی انگلیاں ہیں شہد میں لت پت, اور میں پیر صاحب کی انگلی چاٹ رہا ہوں اور پیر صاحب میری انگلی چاٹ رہے ہیں. ابے اب اس کے جوتا لے کے دوڑایا اس کو, تو حضرت فرمایا حضرت نے کہ دیکھو کتنا اس نے سچا خواب دیکھا. جو لوگ اپنے متعلقین, ان کے پاس جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں, اللہ بچائے اللہ بچائے, اگر ان سے کوئی دنیاوی توقع رکھ لیں, جو عموماً جوہلا کے یہاں یہ چیز ہے, غیر صحبت یافتہ غیر سچے لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں, ان سے آپ وہ مفاد حاصل کرتے ہیں, کیا ہے ان سے دنیا لے رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے, اس کے گو کی مثال دی کہ یہ دنیا سے لے رہے ہیں. تو بہرحال بات چل رہی تھی اس کے اوپر کہ جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی صحابہ کرام کو وہ اس ارشاد پہ ہوئی کہ آپ کا ساتھ ملے گا, محبت جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا. تو اب جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نسخہ جو ہے, نسخہ کیمیا, کہ جس سے دین پر چلنا آسان ہو جائے, اور اس کی سمجھیے کہ تائید ایک دوسری جگہ بھی ہو رہی ہے. دوسری حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اور فرمایا کہ جب تم دوستی کرو تو نیک لوگوں سے کرو, اچھے لوگوں سے کرو, تاکہ ان کا دین تمہارے اندر آئے, ان کا تقویٰ تمہارے اندر آئے, ان کی اچھی صفات تمہارے اندر آئے. تو وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہی ہے کہ دین پر چلنے میں سستی ہوتی ہے, نفس جی چراتا ہے, اور جو ہے ڈنڈی مارتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, گرتا ہے آدمی, چلنا تو چاہتا ہے لیکن گرتا ہے بار بار, تو کیا کرے؟ ایسے لوگوں سے دوستی کر لے کہ جو دین میں مضبوط ہیں, ہے نا, بس ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ, ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ڈاکٹر بھائی عارفی رحمتہ اللہ علیہ یہ شعر بار بار پڑھا کرتے تھے, ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے, ہے نا, اللہ تعالیٰ کے جو ہم اس وقت جس ماحول میں چل رہے ہیں, جس معاشرے میں چل رہے ہیں, ہمارے اطراف میں یعنی دین کو جس طرح سے بگاڑا جا رہا ہے اور نت نئے فتنے سر ابھار رہے ہیں, ہے نا, ایک لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور ان کو ہر طرف سے لتاڑ بھی پڑتی ہے, ہے نا, ایک تو فتنے جو ہیں گناہ کے اعتبار سے فتنے, اور ایک فتنے چل رہے ہیں اس وقت عقائد کے اعتبار سے اور دین میں تحریف کے اعتبار سے, ہے, گلی گلی کوچے کوچے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو دین کی غلط تشریحات بھی کر رہے ہیں, دعوت دیتے ہیں, اپنے یہاں بلاتے ہیں, اور بظاہر قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں لیکن اس میں اپنے جو ہے نت نئے مفہوم, اور اس میں بزرگوں سے بدگمان کرنا, علماء کرام سے بدگمان کرنا, اور جو ہے احادیث پر نقطہ چینی کرنا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے جو ہے وہ فتنے بھی آ گئے اس وقت, ہے نا. اب یہ سیدھا سادہ آدمی جو ہے وہ وہاں جاتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہاں تو دین کی بات ہو رہی ہے, درس قرآن ہو رہا ہے, درس قرآن ہو رہا ہے, اور درس قرآن کے نام پر وہ اپنی فرقہ بازی ہو رہی ہے, امت سے کاٹا جا رہا ہے, اپنی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ ضرور دیکھ لیا جائے جہاں جا رہے ہیں, ہم یہ ضرور دیکھ لیں کہ بھائی یہ مستند لوگ ہیں کہ نہیں, ہے نا, انہوں نے دین سیکھا ہے کہاں سے. بقول ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ بابا کے پاس جاتے ہو نا تو یہ دیکھ لو کہ اس بابا نے کسی کو اپنا بابا بنایا کہ نہیں بنایا تھا, اور اس کا بابا کون تھا. جس کا بابا کوئی نہ ہو اس کو بابا مت بناؤ. جیسے ایک چیلا پہنچا گرو کے پاس, اس کو کہا کہ میں مجھے چیلا بنا لے, چیلا بننے کے لیے گیا تھا, تو اس نے کہا نہیں میں تو چیلا نہیں بناتا, تو اس نے کہا پھر گرو بنا لے, یعنی میرا شاگرد ہو جا. تو بہرحال یہ ضرور دیکھنا, حضرت فرماتے ہیں یہ ضرور دیکھو کہ جہاں جا رہے ہو دین سیکھنے اس نے کہاں دین سیکھا ہے, اس نے کس کی صحیح جگہ گیا ہے کہ ایسے ہی. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست, وہ اللہ بچہ ایسی جگہ پہنچ گئے تھے کہ وہ جو بھی وہ صاحب تھے وہ ذکر کا حلقہ کرایا کرتے تھے, اور ذکر کے حلقے میں ایک طرف خواتین کو بٹھاتے تھے, ایک طرف مرد کو بٹھاتے تھے, اور پھر جو ہے وہ بتیاں بند کر دیتے تھے اور اس میں خوب اچھل کود کرتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے ذکر کر دیا, خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں کی برکت سے ان کو بتلایا سمجھایا, تو انہوں نے وہاں سے جانا چھوڑ دیا. پھر وہ پیچھے لگے رہے ایک مدت تک, ان کے پاس فون آتے رہے, ان کے نمائندے کوئی کوئی پوچھتے رہے کہ بھائی کیا ہے مسئلہ, آپ آتے کیوں نہیں ہو, اور یہ اور وہ. انہوں نے کہا کہ, اور وہاں پر پی ایچ ڈی لوگ میں نے دیکھے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے, دنیاوی اعتبار سے اتنی تعلیم لی ہوئی لیکن دین کا فہم نہیں, دین کا سمجھ کی سمجھ نہیں, اور وہ اس میں وہاں پر اس طرح اپنے ایمان کو غارت کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چیز ضرور دیکھا جائے, اور جو ہے محبت کرنا ہے تو اللہ کے لیے. ہاں یہ جو ہے جو محبت اللہ کے لیے ہوگی ہے نا, وہ ہوگی نفع بخش, وہ دلائے گی, وہ دلائے گی. یہ جو بشارت ہے کہ دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا ہے نا, اللہ والا ہو جائے گا, یہ کب ہوگا کہ جب کسی اللہ والے یا اس کے خادم سے اللہ کے لیے محبت کر لے, اور دین کا مذہبی جبھی چلنے کا, جس کو ہمارے شیخ کے پیر و مرشد شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, جن کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی, اور ایک مرتبہ اتنے قریب سے زیارت ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو سرخ ڈورے تھے وہ بھی نظر آئے, تو آپ نے فرمایا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو عبد الغنی نے آپ کی زیارت خوب کر لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں عبد الغنی آج تم نے میری زیارت خوب کر لی, کس مقام کے ہوں گے. تو آپ فرماتے ہیں حکیم اختر یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے, یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے, لیکن اگر کسی سچے اللہ والے کا دامن ہاتھ آ جائے تو نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. المرء ما من احب, ہے نا, کہ آدمی جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا, ہے نا. تو جب محبت خالص ہوگی, ہے نا, خالص محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بھی ہوگا, قیامت بھی انشاءاللہ تعالی ساتھ ہوگا. اور تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے, ویسے تو اور واقعات ہوں گے لیکن جو ایک مشہور ہوا واقعہ وہ بادشاہ التمش کا مشہور ہوا ہے, کہ اس نے اپنے پیر و مرشد سے یہ وعدہ لیا, اور اس کے جو پیر و مرشد تھے ان کے جو پیر و مرشد تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ, جو حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, ان سے اس نے ایک دن دامن پکڑ کے خلوت میں وقت خاص وعدہ لیا کہ حضرت مجھے لیے بغیر جنت میں جائیں گے نہیں آپ. اور خواجہ صاحب نے وعدہ کر لیا کہ تمہیں لیے بغیر جائیں گے نہیں. تو بھائی جو اللہ والے ہوتے ہیں سچے اللہ والے, اور ان کے جو سچے خادمین ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں ان کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ تنہائی میں کتنے ایسے ملیں گے کہ جو وعدہ لیتے ہوں گے اسی نسبت سے ظاہر ہے کہ ان کو ایک تعلق ہوتا ہے اپنے شیخ سے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، اور وہ اپنے شیخ کو جانتے ہیں کہ بھائی ہمارے شیخ اتنے اللہ والے ہیں، تو کیوں نہ کہیں گے، کیوں نہ کہیں، کہیں گے، لیکن منظر پہ نہیں آتا، کسی کسی کا آتا ہے جیسے ان کا آ گیا، اور کوئی آسان بات ہے وعدہ لینا، حامی بھرنا آسان بات تو نہیں ہے نا. تو انہوں نے وعدہ لیا، لیکن بادشاہ التمش تھے بھی کیا چیز، آگے سنیے کیا چیز تھے وہ. ایک دفعہ ان کے شیخ کا جب انتقال ہوا تو خادم نے اعلان کیا کہ حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ جن کے اندر یہ چار صفات ہوں گی وہ میرا جنازہ پڑھے گا. ایک یہ کہ تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، ایک یہ کہ جب پوری زندگی میں بد نظری نہیں ہوئی، نامحرم پہ نظر نہیں ڈالی، ایک یہ کہ عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی، اور ایک غالباً میں بھول رہا ہوں، غالباً یہ ہے کہ تکبیر اولی کبھی فوت نہیں ہوئی، ہے نا، یہ چار شرط. اب جنازہ رکھا ہوا ہے اور کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، بڑے بڑے مشائخ ہیں، اللہ والے ہیں سب، لیکن ان چار شرطوں پہ کبھی بد نظری نہیں ہوئی، کبھی تہجد نہیں قضا ہوئی، کبھی تکبیر اولی نہیں چھوٹی، اور کبھی عصر کی سنتیں جو غیر موقعدہ ہیں. کافی دیر جب گزر گئی تو بادشاہ التمش آگے بڑھے روتے ہوئے کہ میرے شیخ نے میرا راز فاش کر دیا، اور نماز پڑھائی. اندازہ لگائیے اس پائے کے ہیں، اور اپنے شیخ سے وعدہ لے رہے ہیں کہ آپ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، خود اس پائے کے ہیں، تو شیخ کا کیا حال ہوگا. خیر، اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ راستہ بہت قیمتی ہے اور بڑا نفع بخش ہے نا. اخلاص کی محبت، اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھنا ہے، کرنا ہے، کرنا بھی ضروری ہے. اسی کے ذریعے سے جو اسلاف کو دین ملا آج تک، یہی راستہ ہے کہ جب سچی محبت پیدا ہوتی ہے تو حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، محبت محبت کرتے تو ہیں، محبت محبت کرتے تو ہیں، محبت نہیں جس میں شدت نہیں، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. کیا عرض کروں، بس کیسے کیسے ہمارے اکابر کے واقعات ہیں. اور شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے شاہ عبد الرحیم رائے پوری، تو آپ اپنی اہلیہ کے انتقال کے بعد، شاہ عبد القادر رائے پوری اپنے اہلیہ کے انتقال کے بعد جا کے بس شیخ ہی ہو گئے، رائے پور کی خانقاہ میں پڑ گئے جا کے، بس زندگی ہی گزارنی. ایسی خدمت کی شیخ کی، عجیب حالات ہیں. تو دوپہر میں قلولہ کرتے تھے حضرت، تو آپ جو ہے اس وقت دروازہ بند کر کے باہر بیٹھ جاتے تھے. سوانح عبد القادر رائے پوری میں دیکھیے، سوانح آئی ہوئی حضرت کی چھپی ہوئی، کہتے ہیں کہ سوچتا تھا باہر بیٹھ جاتا، پھر سوچتا تھا کہ حضرت کوئی مکھی تو نہیں تنگ کر رہی ہوگی، پھر اٹھ کے اندر جاتا تھا، آہستہ سے کباڑ کھولتا تھا اندر، پھر دیکھتا تھا کوئی نہیں، پھر آگے بیٹھ، پھر تھوڑی دیر میں کہ کوئی مکھی تو نہیں تنگ کر رہی ہوگی حضرت، پھر جاتا تھا اندر آہستہ سے، پھر دیکھتا تھا اگر کچھ ہوا تو جھل دیا پنکھا پھر چلے آئے. اس طرح سے پوری دوپہر گزارتا تھا. اللہ ہمیں بھی کچھ ان اصحاب کے محبت کا کوئی ذرہ قطرہ نصیب فرما دے. تو آج اس راستے کو بھی کھاؤ کماؤ والوں نے بدنام کیا ہے نا, مفاد کی محبتیں ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سلسلے میں یہ چیز نہیں ہے. یہاں تو بھائی اللہ کے لیے آنا ہے اور اللہ کے لیے ملنا ہے اور اللہ کے لیے جدا ہو جانا ہے نا, اور پھر اللہ ہی کے لیے آنا ہے. کوئی تنبیہ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے, کیونکہ اصلاح جب تعلق کیا ہے تو پھر تنبیہ بھی ضروری ہے, اصلاح ضروری ہے. اگر تنبیہ نہیں کی, غلطی ہم نے کی اور ہمارے شیخ نے مثلا تنبیہ نہیں کی, تو یہ بھی ٹھیک نہیں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کو مرید کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ جس کو تنبیہ کرتے ہوئے لحاظ ہو. تنبیہ نہیں کی تو پھر اصلاح کا مقصد کیا ہوا؟ وہ تو آیا ہی اس راستے میں داخل ہوا تربیت کے لیے ہے نا, تربیت کے لیے آیا ہے وہ, یہ بددیانتی ہو جائے گی. اور جس کو تنبیہ کی جائے وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے کہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے کوئی تو ملا جو میری تنبیہ کر رہا ہے, کوئی تو ہے جو میری اصلاح کر رہا ہے, کوئی تو ہے جو مجھے ڈانٹ دیتا ہے. ہم تو بڑے ترم خواہ ہیں, ہم تو نواب ہیں, ہم تو سیٹ ہیں, ہم تو یہ ہیں, کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا, ہمارے اتنے ملازم ہیں, اتنے خدام ہیں, ہم سب کو ڈانٹتے ہیں. لیکن کوئی تو جگہ ہے کہ جو ہم کو ڈانٹتا ہے, جسے ہم سے کوئی لحاظ نہیں ہے کہ یہ اتنا ارب پتی آدمی ہے, یہ کروڑ پتی آدمی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو تب ہوگا نفع, تب اندر سے یہ خناس جو ہے کبر کا خناس نکلتا ہے کہ جب کوئی اپنے سر پہ بڑا رکھتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے ہمیشہ سر پہ ایک رکھا, اور ان کے مشورے سے ان کے شیخ کا اگر انتقال ہو گیا تو فوراً دوسرے شیخ بھی کیا اور ان سے تربیت لیتے رہے, اصلاح لیتے رہے. تو یہ نسخہ جو ہمیں ملا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے, یہ نسخہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہمیں گہرا دوست کسے بنانا ہے کہ جس کا دین صحیح ہو, جس کے عقائد صحیح ہوں, جس کا کردار صحیح ہو, ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا گہرا دوست بنانا ہے. اور ایسی جگہوں سے بچنا ہے کہ جہاں پر عقائد خراب کیے جا رہے ہیں, جہاں پہ غلط سلط دین دیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس حدیث شریف کے ارشاد کی برکت سے اللہ نے چاہا تو وہ نفع ملے گا انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں, کہ اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا کیا جا سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام علیک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. يا اللہ ہم سب کی عمل بیٹھے گنتا یقول فرما لیجئے, جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ رفاقت ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما دیجئے, آپ کا پڑوس نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہر طرح کی محرومی سے بچائیے, ہر طرح کی ناکامی سے بچائیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر برکتیں بھلائیاں بلا استحقاق عطا فرما دیجئے. دنیا اور آخرت کی تمام شرور سے حفاظت فرما دیجئے, فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ موجودہ اور آئندہ آنے والے جو بھی فتنے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ گمراہ ہونے سے بچا لیجیے, ہر طرح کی گمراہی سے بچائیے, شرک سے بچائیے, بدعات سے بچائیے, ہر طرح کی ظلمت سے بچائیے. یا اللہ امت کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق دے دیجیے, دین پر چلنا سہل اور آسان فرما دے. یا اللہ آسانیاں فرما دیجیے, اللہ جملہ مسائل حل فرما دیجیے, پریشانیاں دور کر دیجیے, مشکلات آسان فرما دیجیے. یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, اللہ اپنے کرم سے بغیر آزمائش کے کامیاب فرما دے. ابھی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر محض آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مصائب نازل گھاٹے آنے والی ہیں, اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے سہل اور آسان فرما دیجیے. موت کا مرحلہ آسان فرما دیجیے, قبر کا مرحلہ آسان فرما دیجیے, اللہ حشر کا مرحلہ آسان فرما دے, پل صراط کا مرحلہ آسان فرما دے, حساب کتاب کا مرحلہ آسان فرما دے. یا اللہ, یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما, جنت الفردوس عطا فرما, جنت الفردوس عطا فرما, جہنم سے اللہ پناہ عطا فرما دے, جہنم سے پناہ عطا فرما دے, جہنم سے پناہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دیجیے, ہر شخص یا اللہ جو پریشان حال ہے, گھر گھر پریشانیاں ہیں, اللہ اپنے کرم سے گن کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اپنے کرم سے سب مسئلے مسائل حل فرما دیجیے, پریشانیاں دور کر دیجیے. اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما دیجیے, یا اللہ عافیت عطا فرما دیجیے. اللہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. یا اللہ عافیت والی حیات عطا فرما, جملہ مرحومین کی بخشش فرما دیجیے, جتنے اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی بہترین بخشش فرما دیجیے. یا اللہ جن کی بخشش ہو گئی ان کے درجات کو بلند فرما, ہمارے اعزاء و اقربا, ہمارے دوست احباب حضور سب کی پوری امت یا اللہ بہترین بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے یہاں سب کو مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے, سب خواتین و حضرات کا آنا قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس کی برکات عطا فرما دے, ہمارے شیوخ کی برکات عطا فرما دے, ہمارے شیوخ کا فیض عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی محرومی سے بچائیے, ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمیں عطا فرمائیے, ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. رحمتہ